والتقسيم الثاني في الانقطاع أي عدم اتصال الحديث بنام الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نوعان ظاهر وباطن أما الظاهر فالمرسل من الأخبار والتقسيم الثاني في الانقطاع اور دوسری تقسیم جو ہے انقطاع میں ہے اي عدم اتصال الحديث بنام رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطاع کا کیا معنی کہتے ہیں اي عدم اتصال الحديث یعنی حدیث کا متصل نہ ہونا بنا ہم تک من رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور عليه الصلاة والسلام سے حضور علیہ الصلات والسلام سے لے کر ہم تک حدیث کا متصل نہ ہونا یعنی درمیان میں سند کا ذکر نہ ہونا تو یہ انقطاع ہے بھائی وہو نوعانی اور وہ دو قسم پر ہے یہ انقطاع ظاہر و باطن ایک انقطاع ظاہر ایک انقطاع ظاہر ہے اور ایک باطن تو ایک انقطاع ظاہری ہوا اور ایک انقطاع باطنی اما ظاہر فالمرسل من الاخباری باقی ظاہر جو ہے تو وہ جو مرسل ہیں من الاخباری اخبار میں سے یعنی احادیث میں سے تو وہ فالمرسل من الاخباری وہ جو مرسل ہیں اخبار یعنی احادیث میں سے بأن لا يذكر الراوي الوفائت التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بائی طور کے ذکر نہیں کرتا راوی وہ ان واسطوں کو جو کہ اس کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں بل یقول قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کذا بلکہ یوں کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا بھئی یاد رکھیے مرسل ایک اصطلاح ہے علماء اصول فقہ کی اور ایک اصطلاح ہے علماء محدثین کی بھائی علماء علم حدیث کی بھائی حدیث کے شروع میں بھائی سند ذکر ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو حصہ ہے وہ متن کہلاتا ہے مثلا فلاں نے فلاں سے روایت کیا اس نے فلاں سے روایت کیا وہ فلاں صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو یہ جو شروع میں راوی ذکر ہوتے ہیں اس کو سند کہتے ہیں اور آگے جو بات ذکر ہو اس کو کیا کہتے ہیں متن کہتے ہیں بھائی متن تو علماء محدثین کے نزدیک بھائی محدثین کے نزدیک یاد رکھیے اگر ایک راوی جو ہے ایک راوی درمیان سے ساقط ہو بھائی روایت کی جاتی ہے نا ایک روایت کرنے والا کہتا ہے میں نے اپنے استاد فلاں سے سنا اس میرے استاد نے فلاں سے سنا تھا اس کے انہوں نے فلاں سے سنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تو یہ جو درمیان میں راوی ذکر ہیں یہ جو سند ذکر ہے اس کے اندر اگر کوئی ایک راوی ساقط ہو یعنی کوئی ایک شخص ان راویوں میں سے وہ اپنے سے اوپر والے راوی کو ذکر نہیں کرتا اپنے سے اوپر والے راوی کو ذکر مثلا تبعی تابعی روایت کر رہا ہے جب تبعی تابعی روایت کر رہا ہے تو اس کو اپنے سے اوپر یعنی تابعی کو بھی ذکر کرنا چاہیے اور پھر صحابی کو بھی ذکر کرنا چاہیے یہ کیا کرتا ہے روایت کرتے ہوئے تابعی کو ذکر ہی نہیں کرتا صحابی کو ذکر کر دیتا ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا حالانکہ اس تبعی تابعی کی ملاقات تو اس صحابی سے نہیں ہوئی اس نے تو کس سے سنا تھا تابعی سے لیکن یہ تبعی تابعی جو ہے یہ تابعی کو ذکر نہیں کرتا براہ راست صحابی کو ذکر کر دیتا ہے تو اس طرح جو روایت ہو جس میں روایت کرنے والا کوئی ایک راوی کسی ایک واسطے کو کسی ایک راوی کو درمیان میں حذف کر دے کوئی بھی ہو تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں منقطع کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے منقطع کہا جاتا ہے اور اگر دو یا دو واسطے ذکر نہیں کرتا، دو راویوں کو درمیان میں ذکر نہیں کرتا روایت کرنے والا، تو اس کو معول کہا جاتا ہے واد کے ساتھ بھائی، معول. اگر ایک راوی کو ذکر نہ کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع، محدثین کی اصطلاح میں. اور اگر دو راوی ذکر نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ معول کہیں گے. اور اگر پوری سند کو ہی حذف کر دیتا ہے روایت کرنے والا اور براہ راست یوں کہہ دیتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سند ذکر ہی نہیں کی سرے سے، تو اس کو محدثین کے نزدیک مرسل کہا جاتا ہے اس حدیث کو. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اگر ایک راوی درمیان میں ساقط ہے ہر سند میں سے تو اس کو کیا کہیں گے؟ منقطع. اگر دو ساقط ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ معضل. اور اگر پوری سند ہی حذف کر دی، اس کو ساقط کر دیا، ذکر نہیں کیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرسل. یہ ہے محدثین کی اصطلاح. جبکہ علماء اصول فقہ کے نزدیک مرسل ان سب کو شامل ہے، مرسل ان سب صورتوں کو شامل ہے، ان سب کو مرسل ہی کہا جاتا ہے بھائی. چاہے ایک راوی ذکر نہ ہو، چاہے دو بیچ میں ذکر نہ ہو، چاہے تین ذکر نہ ہو، یا چاہے سرے سے ساری سند ہی حذف کر دی جائے، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں. کس کے نزدیک؟ علماء اصول فقہ کے نزدیک بھائی. یہ فرق سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں یہ جو انقطاع حدیث کے اندر، یہ دو قسم پر ہے، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی. ظاہری انقطاع تو وہ جو مرسل ہیں احادیث میں سے، سند میں ایک یا دو راوی ذکر ہی نہیں، یا سرے سے پوری سند ہی ذکر نہیں، تو یہ انقطاع ہے، اور یہ انقطاع ظاہری ہے بھائی، ظاہراً اس کا پتہ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. یہ انقطاع ظاہری ہے کہ یہاں پر انقطاع ظاہر ہے، ظاہر ہے. بعض اوقات انقطاع ظاہر نہیں ہوتا، وہ اگلی صورت آ جائے گی بھائی، کہ سند تو مثلا پوری ہوتی ہے لیکن حدیث قرآن یا سنت مشہورہ کے خلاف آ گئی. اب حدیث تو کبھی قرآن یا سنت خبر واحد تو کبھی سنت مشہورہ یا خبر واحد کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ خلاف آ رہی ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے یا حدیث مشہورہ کے خلاف، حدیث مشہور کے خلاف ہے، تو معلوم ہوا یہاں کہیں انقطاع ہے. اگرچہ پتہ نہیں چل رہا لیکن کہیں نہ کہیں اس میں انقطاع ہے. یہ ہے انقطاع باطنی بھائی. تو کہتے ہیں ایک انقطاع باطنی ہے اور ایک ظاہر ہے. ظاہر جو ہے وہ جو مرسل ہیں اخبار میں سے بھی، اللہ یذکر الراوی الوفائت التی بینہ وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بائی طور کے ذکر نہیں کرتا راوی ان واسطوں کو جو اس کے درمیان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. بل یقول، بلکہ راوی یوں کہتا ہے، قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، وہ اربعۃ اقسام، اور یہ جو مرسل ہیں یہ چار قسم پر ہے. لأنه اما ان یرسلہ الصحابی او یرسلہ القرن الثانی والثالث او یرسلہ من دونہم او ہوا مرسل من وجہ دون وجہ. چار قسم پر ہے بھائی، کہ یا تو ارسال صحابی کرے گا، کون کرے گا؟ صحابی کرے گا، یا ارسال تابعی یا تبع تابعی کرے گا. دو قسمیں ہو گئیں. یا ان سے نیچے والے طبقے میں سے کوئی ارسال کرتا ہے، تبع تابعین سے نیچے والے طبقے میں. یا چوتھی صورت یہ کہ وہ حدیث من وجہ مرسل ہے اور من وجہ مرسل نہیں، یعنی بعض روایتوں میں اس کی سند پوری ہے، بعض میں سند پوری نہیں. تو بعض اعتبار سے دیکھا جائے سند پوری بعض جگہ ذکر ہے، اور بعض جگہ اس راوی نے جب روایت کی تو سند پوری ذکر نہیں کی، تو من وجہ مرسل ہوئی اور من وجہ غیر مرسل ہوئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مرسل چار قسم پر ہوئی، پہلی قسم کے ارسال کون کرے گا؟ صحابی، دوسری قسم کے ارسال یا تابعی کرے گا یا تبع تابعی، تیسری صورت کے ارسال تبع تابعی سے نیچے والے طبقے میں کوئی کرے گا، اور چوتھی صورت کے وہ حدیث مرسل ہوگی من وجہ نہ کہ من وجہ. تو کہتے ہیں وہ ان کان من الصحابی یہ فمقبول بالاجماع، اگر ارسال جو ہے وہ صحابی کی طرف سے ہو تو وہ یہ حدیث مقبول ہے بالاجماع، لان غالب حاله ان يسمع بنفسه منه علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کیونکہ صحابی کا غالب حال یہ ہے کہ اس نے خود سنا ہوگا حضور علیہ السلام سے، خود کیا کیا ہوگا؟ خود سنا ہوگا حضور علیہ السلام سے، کیونکہ اس کی ملاقات ہے حضور علیہ السلام سے، ثابت ہے وہ صحابی ہے بھائی. وَإِن كَانَ يَحْتَمِلُ أَن يَسْمَعَ مِن صَحَابِيٍّ آخَرَ، اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے کسی دوسرے صحابی سے سنا ہو. صحابی کیا فرماتے ہیں بھائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو غالب گمان یہی ہے کہ اس نے خود حضور علیہ السلام سے سنا ہوگا، ورنہ یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کسی دوسرے صحابی سے سنا ہو، خود حضور علیہ السلام سے یہ بات اس نے نہیں سنی بھائی. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ يَحْتَمِلُ أَن يَسْمَعَ مِن صَحَابِيٍّ آخَرَ، اگر یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے سنا ہوگا کسی دوسرے صحابی سے، وَلَمْ يَكُنْ هُوَ بِنَفْسِهِ حَاضِرًا حِينَئِذٍ، اور نہیں تھا وہ خود حاضر اس وقت، یعنی جس وقت حضور نے فرمایا اس وقت یہ خود تو حاضر نہیں تھا لیکن دوسرے صحابی سے اس نے سنا بھائی. فَإِن أَرْسَلَ صَحَابِيٌّ، پس اگر صحابی ارسال کرتا ہے، يَقُولُ وہ یوں کہتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا. دیکھو بھائی الفاظ پہ غور کرنا فرق آئے گا، صحابی جب ارسال کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا، وَإِن أَسْنَدَ، اور جب اسناد کرتا ہے، يَقُولُ تو یوں کہتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. تو دیکھو ایک میں نے فرماتے ہوئے سنا، اس میں باقاعدہ وضاحت آ گئی کہ انہوں نے خود سنا ہے، اور دوسرے میں یہ وضاحت نہیں، تو اس میں احتمال ہے ہو سکتا ہے خود سنا ہو، غالب احتمال یہی ہے کہ خود سنا ہوگا، اگرچہ یہ بھی اس میں احتمال ہے کہ شاید کسی دوسرے صحابی سے سنا ہو. تو کہتے ہیں اگر صحابی ارسال کرتا ہے تو کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، وان اسند، اور جب وہ اسناد اور اگر وہ اسناد کرتا ہے، یقول تو کہتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور علیہ السلام کو سنا، او حدثنی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کذا، یا مجھ سے حدیث بیان کی، یا مجھ سے فرمایا حضور علیہ السلام نے اس طرح، مجھ سے حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. یہ اسناد کی صورت ہے. صحابی اگر ارسال کرے تو بالاجماع مقبول ہے. ومن القرن الثانی والثالث كذلك عندنا، اور قرن ثانی اور ثالث میں سے ارسال کوئی کرے تو كذلك عندنا، وہ ہمارے نزدیک اسی طرح ہے، یعنی مقبول ہے بھائی، یعنی تابعی یا تبع تابعی کیا کرے؟ ارسال کرے تو احناف کے نزدیک مقبول ہے. اے مقبول عند الحنفیہ، یعنی مقبول ہے احناف کے نزدیک، بین یقول التابعی، اور تبع التابعی، بائیں طور کے تابعی یا تبع تابعی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا یقبل، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا تابعی یا تبع تابعی کے ارسال کو، اب ارسال کرے تو یہ حدیث ان کے نزدیک مقبول نہیں. لأنه اذا جهلت صفات الراوی لم يكن الحديث حجۃ، لأنه اذا جهلت صفات الراوی، اس لیے کیونکہ جب راوی کی صفات مجهول ہوں، لم يكن الحديث حجۃ، تو اس کی حدیث حجت یعنی دلیل نہیں ہوتی. فاذا جهلت صفاته وذاته فبالطريق الاولى، پس جب اس کی صفات اور ذات دونوں مجہول ہوں تو بطریق اولا اس کی حدیث حجت نہیں ہوگی بھائی. بھائی خبر واحد کی بات چل رہی ہے، خبر واحد میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس خبر واحد کو تب قبول کیا جائے گا جبکہ اس کے راوی کے اندر شرائط پائی جائیں، اسلام بھی ہو اور عقل بھی کامل ہو اور ضبط بھی ہو کامل اور عادل بھی ہو کامل درجے کی عدالت. بھائی کامل درجے کی عدالت. تو اگر صفات مجہول ہوں راوی کی, یعنی یہ پتہ نہ ہو کہ یہ عادل ہے یا عادل نہیں, تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. تو جب صفات مجہول ہونے کی صورت میں روایت کو اس کے قبول نہیں کیا جاتا, تو جب صفات کے ساتھ ساتھ ذات بھی مجہول ہو جائے تو بطریق اولا قبول نہیں کیا جائے گا. بھائی یہاں تو جب صفات مجہول ہوتی ہیں تب قبول نہیں کیا جاتا, یہاں تو درمیان میں ایک راوی ہی سرے سے ذکر نہیں ہے بھائی, مجہول ہو گیا. تو جب صفات کے ساتھ ذات بھی مجہول ہو گئی تو بطریق اولا اب اس کو قبول نہیں کریں گے. اذا جہلت صفات الراوی لم یکن الحدیث حجتا, جب راوی کی صفات مجہول ہوں تو حدیث حجت نہیں ہوتی. فاذا جہلت صفات ہو ذات فبالطریق الاولی, تو جب اس کی صفات اور ذات دونوں مجہول ہوں تو بطریق اولا حدیث حجت نہیں ہوگی. الا اذا تعید بحجت قطعیت او قیاس صحیح او تلقت الامت بالقبول او ثبت اتصاله بوجه آخر, مگر یہ کہ اس کی تائید ہو جائے اس خبر واحد کی, اس مرسل کی کیا ہو جائے, اس مرسل کی تائید ہو جائے. بحجت قطعیت, کسی حجت قطعی سے, یعنی کسی آیت کے ذریعے اس کی تائید ہو جائے, یا خبر مشہورہ وغیرہ کے ذریعے اس کی تائید ہو جائے. او قیاس صحیح, یا کس کے ذریعے, یا قیاس صحیح کے ذریعے اس کی تائید ہو جائے. او تلقت الامت بالقبول, یا ملاقات کرے امت اس سے قبولیت کے ساتھ, یعنی اسے امت قبولیت کے ساتھ لے لے, امت اسے قبولیت کے ساتھ لے لے, یعنی تمام علماء فقہا اس کو قبول کر لیتے ہیں, تو اس صورت میں بھی وہ مقبول ہوگی. اور ثبت اتصاله بوجه آخر, یا ثابت ہو اس حدیث کا, اس مرسل کا اتصال کسی دوسرے طریقے سے, یعنی اس جگہ پر تو مرسل ہے لیکن دوسری جگہ پر وہ حدیث مسند ہے پوری سند کے ساتھ ہے, تو پھر بھی ان کے نزدیک, امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قبول کی جائے گی. وَنَحْنُ نَقُولُ, ہم کہتے ہیں, اِنَّ كَلَامَنَا فِي اِرْسَالِ مَنْ لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى شَخْصٍ آخَرَ, کہ ہمارا کلام اس شخص کے ارسال میں ہے کہ اگر وہ اس کا اسناد کرتا الى شخص آخر, کسی دوسرے شخص کی طرف, یقبل, تو قبول کیا جاتا. وَلَا يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ, اور اس کے بارے میں جھوٹ کا گمان نہ کیا جاتا. فَلِأَلَّا يُظَنَّ بِهِ الْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى, تو یہ کہ گمان نہ کیا جائے اس کے بارے میں جھوٹ کا حضور علیہ السلام پر, یہ بطریقے اولا ہوگا. یاد رکھیے یہ جو تابعین اور تبع تابعین ہیں ان کی مرسل یعنی مراسیل, مرسل کی جمع مراسیل, ان کی مراسیل بھی حجت ہیں, مقبول ہیں عند الاحناف, اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تابعی ہو یا تبع تابعی ارسال کرنے والا, ان کی جو احادیث مرسلہ ہیں وہ مقبول نہیں, وہ حجت نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جب صفات مجہول ہو جائیں تو حدیث حجت نہیں بن سکتی, جب راوی کی صفات مجہول ہو جائیں تو حدیث حجت نہیں بن سکتی, تو جب صفات کے ساتھ ذات بھی مجہول ہو جائے پھر تو بطریق اولا حدیث حجت نہیں بنے گی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کلام اس شخص کے ارسال میں ہے کہ اگر وہ ارسال نہ کرتا اور سند بیان کرتا, کیا کرتا بھائی, دیکھیے صورت مثلا یہ ہے بھائی, یہ تبع تابعی روایت کر رہا ہے اور اس سے اوپر کون آئے گا تابعی, اور تابعی سے اوپر کون آئے گا صحابی, تو یہ جو تبع تابعی ہے یہ خود قابل اعتماد ہے, عادل ہے, جبھی حدیث لیں گے نا اس کی, ہر راوی کے اندر شرائط کا تو لحاظ رکھنا ہے, تو یہ تبع تابعی جو روایت کر رہا ہے یہ خود تو عادل ہے. اگر یہ ارسال کرنے کے بجائے مثلا اس نے تابعی کو ذکر نہیں کیا تھا بیچ میں، ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ارسال نہ کرتا، یا یوں صورت بنائے، تابعی تابعی نے حدیث کو ذکر کیا اور سیدھا کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، کس نے روایت کیا؟ تابعی تابعی نے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تابعی تابعی خود تو قابل اعتماد ہے، اگر یہ درمیان میں تابعی اور صحابی کو ذکر کرتا اور یوں کہتا کہ میں نے تابعی سے یوں سنا ہے اور اس نے فلاں صحابی سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو اگر ہم کہتے ہیں یہ تابعی تابعی اگر تابعی کو ذکر کر دیتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ اس کی حدیث کو قبول کرتے، کیونکہ یہ خود تو کیا ہے؟ قابل اعتماد ہے. تو جب کسی دوسرے شخص کی طرف، یعنی تابعی، کسی دوسرے شخص سے کون مراد ہے؟ تابعی. جب یہ تابعی تابعی کسی دوسرے شخص کی طرف حدیث کی نسبت کرتا تو آپ قبول کر لیتے، تو حضور کی طرف جب نسبت کر رہا ہے تو بطریقہ اولا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی دوسرے شخص کی طرف یہ نسبت کرتا تو یہ خود اتنا قابل اعتماد ہے کہ آپ مان لیتے کہ یہ اسی سے روایت کر رہا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی طرف سے حدیث نہیں بنائی، اس نے واقعی اس تابعی سے یہ حدیث سنی ہوگی جب ہی یہ بیان کر رہا ہے. تو جب سند ذکر کر کے کی صورت میں آپ اس کے بارے میں جھوٹ کا گمان نہیں کر سکتے، اتنا قابل اعتماد ہے، تو حضور علیہ السلام کی طرف جب نسبت کر رہا ہو تو بطریق اولا اس کے بارے میں جھوٹ کا گمان نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں اِنَّ كَلَامَنَا فِي اِرْسَالِ مَنْ لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى شَخْصٍ آخَرَ يُقْبَلُ کہ ہمارا کلام اس شخص کی ارسال میں ہے کہ اگر وہ اس کا اسناد کرتا کسی دوسرے شخص یعنی تابعی کی طرف، يُقْبَلُ تو اس کو کیا کیا جاتا؟ اس کو اس کے حدیث کو قبول کیا جاتا. وَلَا يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ اور گمان نہ کیا جاتا اس کے بارے میں جھوٹ کا. فَلِأَلَّا يُظَنَّ بِهِ الْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اولا تو یہ کہ گمان نہ کیا جائے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام پر جھوٹ کا، یہ بطریقے اولا ہوگا. بل ہوا فوق المسند بلکہ یہ تو مسند سے بھی بڑھ کر ہے، یہ حدیث تو کیا ہے؟ مسند، جس کی سند بیان کی گئی ہو. ایک حدیث سند والی ہے، ایک یہ بغیر سند کے ہے، تو یہ تو اس مسند حدیث سے بھی یہ مرسل بڑھ کر ہے. کیوں؟ بھائی دیکھیے آگے ذکر کریں گے کہ عادل راوی جب اس کے لیے حدیث خوب واضح ہو گئی، مثلا تابعی تابعی ذکر کر رہا ہے اور اس نے سنا تھا تابعی سے اور اس تابعی نے بتلایا تھا کہ میں نے سنا ہے صحابی سے کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو اس تابعی تابعی پر جب بات خوب واضح ہو جائے، اس کو تابعی پر اتنا اعتماد ہے کہ یہ جس تابعی سے میں روایت کر رہا ہوں، جو میرا شیخ ہے، میرا استاد ہے، وہ اتنا قابل اعتماد آدمی ہے، جب اس نے کہا میں نے صحابی سے سنا ہے تو یقیناً اس نے کیا کیا ہوگا؟ صحابی سے. تو جب اس تابعی تابعی کو اپنے استاد پر اتنا اعتماد ہوتا ہے، یعنی حدیث اس کے لیے خوب واضح ہو گئی کہ یہ قطعاً حضور علیہ السلام ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں، تو اس وقت جب اسے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا، انتہا درجے کا اعتماد ہوتا ہے، تو وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر کر دیتا ہے، سند کو ذکر ہی نہیں کرتا، بھائی حدیث پر حد درجے اعتماد ہونے کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وقت وہ سند کو ذکر ہی نہیں کرتا، معلوم ہوا اس کا حد سے بڑھ کر اعتماد ہے اس حدیث پر. اور جس وقت اس کو اعتماد نہیں ہوتا اتنا زیادہ، تو وہ سند ذکر کرتا ہے کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا تھا، اور وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. تو چونکہ اس کے بارے میں اب اسے اتنی وضاحت، اتنا یقین نہیں، اتنی بات اس پر واضح نہیں ہوئی، اس لیے اس نے سند ذکر کر دی کہ میں نے تو بیان کر دیا، میں نے اپنے استاد سے فلاں شیخ سے یوں سنا تھا، بات ساری اس استاد پر ڈال دیتا ہے بھائی، کس پر ڈال دیتا ہے؟ استاد پر. اور جب خود خوب اعتماد ہوتا ہے، خوب بات واضح ہوتی ہے، تو پھر کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، براہ راست حضور علیہ السلام کا قول ذکر کر دیتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں بل ہوا فوق المسند، بلکہ یہ مرسل تو مسند سے بھی اوپر ہے. لأن العدل اذا اتضح له طریق الاسناد، اس لیے کیونکہ عادل جو ہے جب واضح ہو جائے اس کے لیے اسناد کا طریقہ، یقول بلا وسوسة، تو وہ بغیر کسی وسوسے اور شک کے کہتا ہے، قال علیہ الصلاۃ والسلام کذا، کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا، وَإِذَا لَمْ يَتَّضِحْ لَهُ ذَلِكَ، اور جب اس کے لیے یہ واضح نہ ہو، یعنی اسناد کا طریقہ واضح نہ ہو، يَذْكُرُ أَسْمَاءَ الرَّاوِي، تو پھر وہ راوی کے اسماء کو ذکر کرتا ہے، لِيَحْمِلَهُ، تاکہ اس راوی پر ڈال دے، مَا، وہ چیز، تَحَمَّلَهُ عَنْهُ، تاکہ اس راوی پر ڈال دیں، ما، وہ چیز، تحمل عنہ، جو اس نے اس سے لی تھی، اس نے جو روایت اس سے لی تھی اس کو اسی پر ڈال دے، کہ میں نے تو فلاں سے سنا ہے، اس راوی سے انہوں نے فرمایا، یوں فرمایا تھا، یہ حدیث ذکر کی تھی. تو یہ معنی ہے لیحملہ، تاکہ اس راوی پر ڈال دے، ما تحمل عنہ، جو اس نے اس سے لیا تھا، ویفرغ ذمته من ذلك، اور اس کا اپنا ذمہ اس سے کیا ہو جائے، فارغ ہو جائے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ وارسال من دون هؤلاء، اور ارسال ان کا جو ان سے نیچے ہیں، یعنی تابعین اور تبع تابعین سے نیچے ہیں، بِأَن يَقُولَ مَن بَعْدَ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ، بائیں طور کے کہتا ہے وہ شخص جو قرن ثانی اور ثالث کے بعد ہے، قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام کذا، کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا. تو ان سے جو نیچے جو ارسال کرتے ہیں، مقبول ان کا ذالکا، وہ بھی اسی طرح مقبول ہیں، عند الکرخی، امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک، خلافاً لابن ابان، بخلاف عیسیٰ ابن ابان کے بھائی، لأن الزمان بعد القرون الثلاثة زمان فسق، اس لیے کیونکہ تین زمانوں کے بعد والا زمانہ فسق کا زمانہ ہے، ولم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام بعدالتهم، اور حضور علیہ السلام نے گواہی نہیں دی ان کے عادل ہونے کی، فلا يقبل، لہذا قبول نہیں کی جائے گی وہ حدیث. بھائی تین زمانوں کی تو حضور علیہ السلام نے گواہی دی تھی، فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ تمام زمانوں میں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تبع تابعین، تو ان کے عادل ہونے کی تو حضور علیہ السلام نے گواہی دی، اور اس کے بعد کے زمانے کی عادل ہونے کی گواہی نہیں دی. تو یہ اس میں دیکھیے اختلاف آ گیا بھائی. امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی روایت جو بعد والے ہیں ان کی روایت بھی مقبول ہے جس میں ارسال ہو، اور عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی روایت مقبول نہیں ہے بھائی. والذی ارسل من وجہ واسند من وجہ، اور وہ حدیث جو مرسل ہو من وجہ اور مسند ہو من وجہ، وہ حدیث جو مرسل ہو من وجہ اور مسند ہو من وجہ، مقبول عند العامتی، وہ مقبول ہے عام علماء کے نزدیک بھائی، اکثر علماء کے نزدیک وہ مقبول ہے، اس کو قبول کیا جائے گا. کا حدیث لا نکاح الا بولی، جیسے کہ حدیث ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے. رواہ اسرائیل ابن یونس، روایت کیا ہے اسرائیل ابن یونس راوی جو ہیں مسندن، کس طور پر مسند اس کو روایت کیا ہے، اس حال میں کہ مسند یعنی سند کے ساتھ. وشعبت مرسلن، اور شعبان راوی جو ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اس حال میں کہ یہ مرسل ہے بھائی، یعنی ارسال کے ساتھ ذکر کیا. تو دیکھیے ایک ہی حدیث ہے، ایک راوی اس کو سند کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور دوسرا راوی ارسال کے ساتھ، تو کہتے ہیں فیغلب اسنادہ علی ارسالہ، تو اس کا اسناد جو ہے وہ غالب ہو جائے گا، اس حدیث کے ارسال پر غالب ہو جائے گا بھائی. وقیل، اور کہا گیا ہے لا یقبلو، قبول نہیں کیا جائے گا بھائی. قیلا کے ساتھ ذکر کیا، اس کے قول کے ضعف کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ اوپر بتلایا تھا کہ اکثر کے نزدیک یہ حدیث بھی مقبول ہے جو من وجہ مرسل ہو اور من وجہ مسند ہو. تو کہتے ہیں وقیل لا یقبلو، اور کہا گیا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، لأن الاسناد کتعدیلی، اس لیے کیونکہ اسناد تعدیل کی طرح ہے، والارسال کالجرح، اور ارسال جرح یعنی اعتراض کی طرح ہے، کس کی طرح ہے؟ جرح کی طرح ہے. یہ اور بات ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی دیکھیے کہ ایک راوی ذکر کر رہا ہے حدیث کو سند کے ساتھ، یہ اپنے اساتذہ کو ذکر کر رہا ہے، معلوم ہوا اس کا ان پر اعتماد ہے جب ہی ذکر کر رہا ہے، اس کا اپنے اساتذہ پر اعتماد، یعنی جس نے بھی جہاں پر بھی جو بھی راوی ہے سب اپنے شیوخ کو ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، تو سب کا اپنے شیوخ پر اعتماد ہے، تو وہ جب ان شیوخ کو ذکر کر رہے ہیں تو گویا ان کو عادل قرار دے رہے ہیں. کیا قرار دے رہے ہیں؟ مثلا بھائی تبع تابعی سے نیچے والا کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں تبع تابعی نے فرمایا، اور اس تبع تابعی نے فلاں تابعی سے سنا تھا، اور فلاں تابعی نے فلاں صحابی سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا، تو یہ تبع تابعی سے بھی نیچے والا اپنے اوپر تبع تابعی کو ذکر کر رہا ہے، تبع تابعی اپنے سے اوپر تابعی کو ذکر کر رہا ہے، تو جب ہر ایک کو ذکر کر رہا ہے معلوم ہوا اس کا ان پر اعتماد ہے. ان کیونکہ حدیث کی روایت کے اندر کیا شرط تھی، کس راوی کا کیا ہونا ضروری؟ عادل ہونا ضروری، تو جب یہ ان کو ذکر کر رہا ہے معلوم ہوا یہ ان کو عادل سمجھتا ہے، یہ ان کو عادل قرار دے رہا ہے بھائی. اور درمیان میں اگر کوئی ارسال کرتا ہے، کوئی ایک آدھا راوی ذکر نہیں کرتا، معلوم ہوا اس کے نزدیک وہ قابل اعتماد نہیں، جب ہی اس نے کیا کیا اس کو ذکر نہیں کیا بھائی. تو سند کو ذکر کرنا یہ تعدیل کی طرح ہے، یعنی قابل اعتماد قرار دینا، عادل قرار دینا، اور سند کو ذکر نہ کرنا یہ کس کی طرح ہے؟ جرح کی طرح ہے، یعنی اعتراض کی طرح ہے، معلوم ہوا اس کو ان کے عادل ہونے میں یا کسی بات کی وجہ سے اس کا ان پر اعتماد نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے کہتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا. دیکھیے کہتے ہیں وقیل لا یقبل، اور کہا گیا قبول نہیں کیا جائے گا، لأن الاسناد کالتعدیل والارسال کالجرح، اس لیے کیونکہ سند ذکر کرنا یہ تعدیل کی طرح ہے، عادل قرار دینے کی طرح ہے، والارسال کالجرح، اور ارسال اعتراض کرنے کی طرح ہے. وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ يَغْلِبُ الْجَرْحُ، اور جب جرح اور تعدیل دونوں جمع ہو جائیں تو جرح غالب ہوتی ہے. جرح کیا ہوتی ہے؟ غالب ہوتی ہے. ایک شخص، ایک محدث ایک کو قابل اعتماد قرار دے رہا ہے، دوسرا محدث اس کو ضعیف قرار دے رہا ہے، تو جرا کیا ہے؟ جرا جو ہے تعدیل پر غالب ہے. وَأَمَّا الْبَاطِنُ، اور ایک جو ہے وہ انقطاع باطنی ہے، اس کا بیان آیا بھائی، کہتے وَأَمَّا الْبَاطِنُ، اور باقی وہ جو انقطاع باطنی ہے، فَنَوْعَانِ، وہ دو قسم پر ہے، بِأَن يَكُونَ الْاِتِّصَالُ فِيهِ ظَاهِرًا، کہ اس میں اتصال تو ہو ظاہری اعتبار سے حدیث میں، وَلَكِنْ وَقَعَ الْخَلَلُ بِوَجْهٍ آخَرَ، لیکن اس میں خلل واقع ہو کسی دوسری وجہ سے، کسی دوسری وجہ سے اس میں کیا آ جائے؟ خلل آ جائے. وَهُوَ فَقْدُ شَرَائِطِ الرَّاوِي، اور وہ راوی کی شرائط کا نہ ہونا ہے. فقد کا معنی نہ پانا بھائی، اور راوی کی شرائط کا نہ پانا ہے بھائی، یعنی راوی میں شرائط پوری نہیں، وہ جو اسلام، عدالت، عقل اور ضبط تھا، ایک یہ قسم. کہ ظاہری طور پر تو حدیث میں اتصال ہے، راوی تو سارے ذکر ہیں، لیکن کسی اور وجہ سے اس حدیث میں خلل آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا تو راوی کی شرائط کا نہ ہونا ہے، او مخالفتہ لدلیل فوقہ، یا اس حدیث کا مخالف ہونا ہے اپنے سے اوپر والی دلیل کے. وہ حدیث تو کیا ہے؟ خبر واحد. وہ اپنے سے اوپر والی دلیل یعنی کسی آیت یا سنت مشہورہ کے خلاف ہے. یہ دوسری قسم ہے. ایک قسم کیا ہوئی بھائی؟ انقطاع باطنی کی، کہ راوی میں شرائط نہیں پائی جا رہی. دوسری انقطاع باطنی کی کیا صورت ہوئی؟ کہ وہ حدیث اپنے سے اوپر والی کسی دلیل کے مخالف ہو بھائی. فَإِنْ كَانَ لِنُقْصَانٍ فِي النَّاقِلِ، اگر وہ جو انقطاع باطنی ہے، ناقل نقل کرنے والے یعنی راوی میں کسی نقصان کی وجہ سے ہے، کمی کی وجہ سے ہے، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، تو وہ اسی قسم پر ہے، اسی طور پر ہے جو ہم نے ذکر کر دیا. ہم نے کیا ذکر کیا تھا؟ کہ اگر خبر واحد کے راوی میں چار شرائط نہ پائی جائیں تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، اگر اس کے راوی میں کوئی کمی ہے یعنی ان شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہیں تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ پس وہ اسی طور پر ہے جو ہم نے ذکر کیا، من عدم قبول خبر الکافر والفاسق والصبی والمغفل، یعنی قبول نہ کرنا کافر، فاسق، بچے اور غافل شخص کی خبر کو. وَإِنْ كَانَ بِالْعَرْضِ، اور اگر وہ پیش کرنے کی وجہ سے ہے، اگر اس میں نقصان جو انقطاع ہے کس وجہ سے ہے؟ پیش کرنے کی وجہ سے، یعنی اس خبر واحد میں جو بات بیان ہوئی، ظاہری طور پر تو سند میں اتصال ہے، سارے راوی ذکر ہیں، لیکن اس حدیث کو ہم نے پیش کیا کتاب اللہ پر، تو کتاب اللہ کی آیت اس کے خلاف ہے، یا اس حدیث کو ہم نے پیش کیا کس پر؟ سنت مشہورہ پر، تو وہ اس کے خلاف ہے. یہ معنی ہے پیش کرنا. تو اور اگر انقطاع باطنی جو ہے بالعرضی، وہ پیش کرنے کی وجہ سے ہو، بھی ان خالف الکتاب، بائی طور کے وہ کتاب اللہ کے مخالف ہو، کا حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جیسے کہ حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ ہی، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی نماز ہوگی. معلوم ہو سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. اس حدیث کو ہم نے کتاب اللہ پر پیش کیا، تو یہ حدیث یخالف لعموم قوله تعالی، تو یہ حدیث مخالف ہوئی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے عموم کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس تم پڑھو جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے، جو تمہیں میسر ہو قرآن. قرآن سے تو معلوم ہوا کہ جہاں کہیں سے بھی قرآن آسانی سے جو بھی یاد ہو وہ پڑھ لیا جائے تو فرض ادا ہو جائے گا بھائی نماز کا. فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی میسر ہو، جو بھی آسان ہو، کس میں سے؟ قرآن میں سے. تو وہاں عموم ہے، جو بھی آسان ہو وہ پڑھ لو بھائی. اور یہاں کیا پتا چل رہا ہے حدیث سے؟ کہ فاتحۃ الکتاب کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں. تو یہ حدیث اس آیت کے عموم کے خلاف ہوئی، تو لہذا اس کو یہ مقبول نہیں بھائی. وَكَحَدِيثِ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ، اور جیسے کہ حدیث ہے مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، کہ جو شخص اپنے ذکر کو چھولے، فَلْيَتَوَضَّأَ، پس اسے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے. يُخَالِفُ قَوْلِهِ تَعَالَى، یہ مخالف ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا، اس مسجد میں یعنی مسجد قباء میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں پاکیزہ ہونے کو، جو پاکیزگی کو کیا ہیں؟ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں. اللہ مدہ فرما رہے ہیں اہل قبا کی، کہ اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. قبا والے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہاری مدح فرمائی ہے، مدہ نازل فرمائی ہے، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسی خاص بات نہیں، ہاں یہ ہے کہ ہم جب مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں۔ تو اس پر دیکھو اللہ نے ان کی مدہ فرمائی، بھائی معلوم ہوا کہ یہ جو پانی سے استنجا کرنا، پانی سے استنجا کرنا اس سے کامل پاکی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں پاک ہونے کو، کہ وہ پاک ہوں، تو اس میں پاکیزگی کو مطلق ذکر فرمایا ہے اللہ نے۔ معلوم ہوا یہ پانی سے استنجا کرنا ہر اعتبار سے پاکی ہی پاکی ہے، ہر اعتبار سے پاکی ہی پاکی ہے بھائی، کیونکہ پاکی کو مطلقاً ذکر فرمایا، اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، مطلق جب کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد اس کا فرد کامل ہے۔ معلوم ہوا یہ کامل پاکیزگی ہے، یہ استنجا بالماء کیا ہے، کامل پاکیزگی ہے، ہر لحاظ سے پاکی ہی پاکی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حدیث کو دیکھا جائے، من مس ذکرہ فلیتوضا، جو شخص اپنے ذکر کو چھوئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ بھائی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ مس ذکر یعنی مس شرمگاہ وہ ناقض للوضو ہے، وہ کیا ہے، ناقض للوضو ہے۔ جب ناقض للوضو ہوا تو گویا یہ اس سے حدث لاحق ہوتا ہے، کیا لاحق ہوتا ہے، یعنی شرمگاہ کو چھونے سے حدث لاحق ہوتا ہے، یہ معلوم ہوا یعنی اس حدیث سے۔ اور اللہ نے ادھر ذکر فرمایا، اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ استنجا بالماء کامل پاکی ہے، تو اگر اس حدیث کو لیا جائے تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ استنجا بالماء ناقض للوضو ہے، وہ حدث ہے اور اس سے حدث لاحق ہوتا ہے۔ معلوم اور جب بھی کوئی شخص استنجا بالماء کرے گا تو مس سے ذکر ہوگا یا نہیں، تو ٹھیک ہے، ظاہری نجاست تو بدن سے دور ہو رہی ہے، ظاہری نجاست وہ تو کیا ہے، بدن سے، لیکن نجاست حکمیہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو یہ کامل پاکی ہوئی، کامل پاکی نہ رہی۔ حالانکہ قرآن سے کیا معلوم ہوا کہ استنجا بالماء کامل پاکی ہے، اور حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے، استنجا بالماء کامل پاکی، تو یہ اس کے خلاف ہوئی، لہذا اس اور قرآن کو تو ترجیح ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث کو پر عمل نہیں، اس کو قبول نہیں کیا بھائی۔ لیکن یاد رکھیے یہ نہیں کہ بالکل ترک کر دیا اس حدیث کو یا پہلی حدیث کو، پہلی حدیث میں کیا تھا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو وہاں مطلق قرات ہمارے نزدیک فرض ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی قرات یہ واجب ہے، یہ کیا ہے، واجب ہے، واجب ہے، یعنی مطلق قرات سے فرض ادا ہو جائے گا۔ البتہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور واجب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر بھولے سے رہ جائے تو کیا کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، تو واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو نماز کی ادا نہیں ہوتی بھائی۔ تو معلوم ہوا اس حدیث کو پر ہم بھی عمل کرتے ہیں، لیکن فاتحہ کو قرآن آیت سے کم درجہ ہوگا اس کا، تو آیت سے مطلق قرآت کا فرضیت آئے گی اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ اور یہاں کیا آیا ہے، مس ذکرہ فلیتوضا، تو اس کو ہم استحباب پر محمول کرتے ہیں، کس پر، کہ جو شخص اپنے ذکر کو چھوئے تو اسے وضو کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں یہ حکم استحبابی ہے، مستحب یہ ہے کہ پھر کیا کر لے، وضو کر لے، اور یہ حکم بھی خواص کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، عوام کل انعام کے لیے نہیں ہے بھائی۔ وَكَ حَدِيثِ مَن مَّسَّذَ كَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ تَعَالَى، یہ مخالف ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، وہ اس مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں یہ کہ وہ پاک ہوں، لِأَنَّهُ فِي مَدْحِ قَوْمٍ يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، اس لیے کیونکہ آیت جو ہے ایسی قوم کی مدح میں ہے جو استنجا بالماء کرتے تھے، وَفِيهِ مَسُّ الذَّكَرِ، اور استنجا بالماء میں تو مس ذکر ہوتا ہے. اب السنت المعروفتا، پیچھے کیا ذکر تھا متن میں، وَإِن كَانَ بِالْعَرْضِ، اگر وہ انقطاع باطنی کس وجہ سے ہو، پیش کرنے کی وجہ سے، بِأَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ، بائیں طور کہ وہ کس کے مخالف ہو، کتاب اللہ کے، اَوِ السُنَّةَ الْمَعْرُوفَ، یا کس کے مخالف ہو، سنت معروفہ کے، کَحَدِيثِ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، جیسے کہ حدیث قضاء بشاہد و یمین ہے. بھئی دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ایک گواہ اور قسم کے ذریعے، ایک گواہ اور. بھئی دیکھیے، احناف کے نزدیک تو فیصلہ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو مدعی گواہ پیش کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، یا اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا دو تو پھر مدعا علیہ پر قسم ہے، وہ قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اگر وہ قسم نہیں کھاتا تو پھر بھی کس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، مدعی ہی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو احناف کے نزدیک فیصلے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو مدعی کے گواہوں پر فیصلہ کر دیا جائے گا یا مدعا علیہ کی قسم پر، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ مدعی کے پاس دو گواہ نہیں صرف ایک گواہ ہے، تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ مدعی ایک گواہ پیش کر دے اور دوسرے گواہ کے بدلے میں قسم اٹھا لے، دوسرے گواہ کے بدلے میں کیا کر لے، قسم اٹھا لے، تو بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں نہیں، قسم جو ہے وہ صرف مدعا علیہ پر ہے، مدعی کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، مدعی کے ذمے گواہ ہیں، وہ گواہ پیش کرے، اگر دو گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر قسم صرف کس کی معتبر، مدعا علیہ کی قسم معتبر ہے، مدعی کی قسم کا اعتبار نہیں ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ان کا یہ مذہب ہے، اور وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں. بھائی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے فیصلہ فرمایا. ہم کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے. سنت مشہورہ کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بینہ کس پر ہے؟ مدعی پر. اور قسم کس پر ہے؟ انکار کرنے والے پر، یعنی مدعا علیہ پر. بھائی تو یہ اس حدیث مشہور سے پتہ چل رہا ہے کہ گواہ صرف مدعی کے معتبر ہیں اور قسم صرف منکر یعنی انکار کرنے والے یعنی مدعا علیہ کے معتبر ہے، اس کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. بھائی تو کہتے ہیں کہ حدیث القضاء بشاہد و یمین، جیسے کہ حدیث ہے قضاء بشاہد و یمین کی، ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کرنے کی، یخالف قوله علیہ الصلاۃ والسلام، یہ مخالف ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر وهو مشہور، اور یہ حدیث تو مشہور ہے. بھائی مشہور ہے، یہ تو ایک جواب. بھائی ایک جواب ہمارے پاس، یاد رکھیے احناف کے پاس ہر مسئلے کے اندر دلائل کے انبار ہیں مولانا، دلائل کے انبار، لیکن یہاں کسی خاص مسئلے پر بحث مقصود نہیں ہے، بس اس جو بحث چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ایک آدھ جواب ذکر کر دیا جاتا ہے. بھائی ایک آدھ جواب، ایک اور جواب بھی اس کا یاد رکھیں. بھائی دوسرا جواب ہم اس حدیث کا یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا. بھائی حدیث کس طرح ہے؟ بھائی یہ حاشیے میں آپ کی یہ حدیث دی ہوئی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین و شاہد، کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا قسم اور ایک گواہ کے ذریعے. یہ حدیث ہے، ایک جواب تو دے دیا ہم نے کہ یہ سنت مشورہ کے خلاف ہے اور سنت مشورہ کو ترجیح ہوتی ہے. دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا قسم اور ایک گواہ پر، بلکہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قضا بی یمین و شاہدین، وہ فیصلہ فرماتے تھے قسم اور گواہ کے ذریعے. حضور علیہ السلام فیصلہ کس کے ذریعے فرماتے تھے؟ قسم اور گواہ کے ذریعے. اور گواہ سے جن سے گواہ مراد ہیں تو دو اس کے اندر آ گئے بھائی. تو حضور علیہ السلام قسم اور گواہوں کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے. گواہ کس کے ہوتے تھے؟ مدعی کے. اور قسم کس کی ہوتی تھی؟ مدعی کی بھائی. تو اس حدیث میں طریقہ قضا کا بیان ہے بھائی، نہ کہ ایک جزی واقعے کا. ایک واقعے کا ذکر نہیں ہے کہ ایک دفعہ حضور نے یوں فیصلہ فرمایا، بلکہ طریقہ قضا بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام کس طرح فیصلہ فرماتے تھے، قسم اور جن سے گواہ کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے. یہ دوسرا جواب ہوا بھائی. تیسرا جواب یہ کہ ٹھیک ہے، حدیث کا یہی معنی، حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا قسم اور ایک گواہ کے ذریعے. ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ فیصلہ بطور مصالحت کے تھا، صلح کے طور پر یہ فیصلہ فرمایا، نہ کہ بطور قضا کے بھائی. اب الحادثۃ المشہورۃ، یہ کہ وہ حدیث جو ہے مخالف ہو کسی مشہور واقعے کے، مشہور حادثے کے، کا حدیث الجہر بالتسمیۃ فی الصلاۃ، جیسے کہ نماز میں جہر بالتسمیۃ کی حدیث ہے. الذی رواہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بھائی بعض راوی روایت کرتے ہیں، بعض راویوں نے کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھنے کی روایت کی ہے. بھائی آپ تو جب جہری نمازوں میں شامل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں امام قرات کہاں سے شروع کرتا ہے، الحمدللہ سے جہری قرات شروع کرتا ہے. جبکہ شوافع کے ہاں اگر آپ کو کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے وہ بسم اللہ بھی جہرن پڑھتے ہیں. بھائی پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں جہرن، پھر اس کے بعد الحمدللہ آگے پڑھتے ہیں. تو وہ یہ عمل کرتے ہیں. یہ جو روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے نماز میں بسم اللہ کے جہرن پڑھنے کی، بھائی جہرن پڑھنے کی، تو اب دیکھیے ہم کہتے ہیں نہیں، یہ حدیث ہمارے ہاں مقبول نہیں. کیوں مقبول نہیں؟ کیونکہ نماز ایک مشہور واقعہ ہے بھائی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھائی روزانہ جہری نمازیں ہوتی تھیں اور اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے، صحابہ شریک ہوتے تھے، اور نماز میں بسم اللہ کے جہرن پڑھنے کی روایت صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جا رہی ہے اور کسی سے نہیں. معلوم ہوا اس حدیث کے اندر کہیں انقطاع ہے. اس حدیث میں کیا ہے؟ کہیں انقطاع ہے. اگر ایسا ہوتا تو کوئی اور بھی روایت کرتے. تو معلوم ہوا اس حدیث میں کہیں انقطاع ہے بھائی. یہ معنی ہے او الحادثۃ المشہورۃ، یہ کہ وہ روایت کسی مشہور واقعے کے خلاف ہو، مشہور مسئلے کے، کا حدیث الجہر بالتسمیۃ فی الصلاۃ الذی رواہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ نماز میں بسم اللہ کے جہرن پڑھنے کی حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فإن حادثۃ الصلاۃ مشہورۃ مستمرۃ، اس لیے کیونکہ نماز کا جو واقعہ ہے وہ مشہور ہے، مستمرۃ استمرار کے ساتھ ہے، یعنی ہمیشہ پڑھی جاتی تھی جہری نماز. کان یحضرھا الوف من الرجال، حاضر ہوتے تھے اس میں ہزاروں لوگ مرد. ولم یسمع التسمیۃ الا ابو ہریرہ، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ کو نہیں سنا مگر صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہذا شیء عجیب، اور یہ عجیب چیز ہے، عجیب بات ہے. تو معلوم ہو اس حدیث میں کہیں انقطاع ہے بھائی. او اعرض عنہ الائمۃ من الصدر الاول، یا اعراض کیا ہو ائمہ نے اس سے پہلے زمانے میں، یعنی صحابہ نے اس حدیث سے پہلے زمانے میں کیا کیا ہو، اپنے زمانے میں اعراض کیا ہو. بھئی ایک حدیث آئی ہے ایک مسئلے کے بارے میں، اور صحابہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسی مسئلے کے بارے میں جب بحث کی تو رائے ذکر کی ہر ایک نے، کسی نے بھی یہ حدیث ذکر نہیں کی. معلوم ہوا اس حدیث میں انقطاع ہے. اگر اس حدیث میں انقطاع نہ ہوتا تو صحابہ ضرور کیا کرتے، اس حدیث کو اس مسئلے کے موقع پر ذکر کرتے، لیکن کوئی بھی نہیں ذکر کر رہا. معلوم ہوا اس حدیث میں کیا ہے، انقطاع ہے. یعنی ان الصحابہ اذا تکلموا فیما بینہم بالرائی، یعنی جب صحابہ انہوں نے کلام کیا آپس میں رائے کے ساتھ، ولم یلتفتوا الی الحدیث، اور انہوں نے توجہ نہیں کی حدیث کی طرف، کان ذلک دلیلا انقطاعہ، تو یہ دلیل، تو یہ اس کے منقطع ہونے کی دلیل ہے. مثل ما رویا ان الصحابہ اختلفوا فیما بینہم فی وجوب الزکاۃ علی الصبی بالرائی، جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ صحابہ نے اختلاف کیا آپس میں بچے پر زکات کے واجب ہونے کے بارے میں، تو صحابہ نے اختلاف کیا بالرائی، کس کے ساتھ، رائے کے ساتھ، ہر ایک نے اپنی رائے ذکر کی. ولم یلتفتوا الی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور توجہ نہیں کی انہوں نے حضور علیہ السلام کے اس قول کی طرف، ابتغوا فی مال الیتاما خیرا کی لا تأکلہ الصدقہ، تم ابتغوا، تم تلاش کرو، فی مال الیتاما یتیموں کے مال میں، خیرن بہتری کو، کہ لا تاکلہ الصدقہ، تاکہ کہیں صدقہ یعنی زکات اس کو کھا نہ لے، تاکہ کہیں زکات اس مال کو نہ کھا لے. بھائی صحابہ نے آپس میں بحث کی اور ہر ایک نے اپنی رائے ذکر کی کہ بچے کے مال میں زکات واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی، اور یہ جو حدیث روایت ہے اس کو کسی نے بھی ذکر نہیں کیا. معلوم ہوا یہ حدیث منقطع ہے. حدیث کیا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ یتیموں کے مال میں بہتری تلاش کرو، یعنی اس کی بہتری کے لیے کوشش کرو، یعنی اس کو تجارت وغیرہ اور چیزوں میں لگاؤ تاکہ وہ بڑھتا رہے. کہلا تاکلہ الصدقہ، تاکہ کہیں زکات اس کو ختم نہ کر دے، کھا نہ لے. یعنی بھائی جب اگر اس کو تجارت میں نہیں لگاؤ گے تو اس میں سے کیا کرتے رہو، کیا کرنا پڑے گا، ہر سال زکات دینی پڑے گی، تو مال کم ہوتا چلا جائے گا بھائی. تو لہذا اس کو کیا کرو، تجارت وغیرہ میں لگا دو، اور تاکہ وہ مال بڑھتا رہے اور زکات اس کو ختم نہ کرے. بھائی حدیث سمجھ میں آ گئی. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے، کہ بچے کے مال میں زکات واجب ہے بھائی، واجب ہے، لیکن صحابہ اس کو ذکر نہیں کر رہے. معلوم ہوا اس حدیث میں انقطاع ہے بھائی. فعلم انه غیر ثابت، بس معلوم ہوا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. او مؤول بتاویل ان المراد بالصدقۃ النفقۃ علیہ، یا اس کی تاویل یہ مؤول ہے اس تاویل کے ساتھ کہ مراد صدقے سے اس بچے پر جو نفقہ ہے، اس کا جو نفقہ ہے وہ مراد ہے. کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفقۃ المرء علی نفسہ صدقۃ، کہ انسان کا خرچ کرنا اپنی ذات پر یہ صدقہ ہے. انسان جو اپنے اوپر بھی مال خرچ کرتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے، یعنی اس کا بھی اس کو اجر ملے گا بھائی، اجر ملے گا. تو معلوم ہوا نفق جو حدیث میں صدقہ آیا، اس سے کیا مراد لیا جائے گا، نفقہ اپنے اوپر خرچ کرنا. تو یعنی بھائی جب یتیم کا مال ہے تو اسی میں سے اس پر خرچ کیا جا رہا ہے، تو یہاں صدقے سے مراد وہ نفقہ ہے. تو حدیث کا یہ معنی نہیں کہ تاکہ زکات اس کو نہ کھا لے، بلکہ مراد کیا ہے، تاکہ اس بچے پر جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ نفقہ اس مال کو نہ کھا لے، اس کو ختم نہ کر دے. یتیم کے مال کو تجارت وغیرہ میں لگاؤ تاکہ جب اس پر مسلسل جو خرچہ کیا جا رہا ہے اس خرچے کی وجہ سے یہ مال کم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. بھائی سمجھ میں آیا. معلوم ہوا یہ حدیث یا تو ثابت ہی نہیں اگر صدقہ کو صدقہ کے معنی میں رکھیں، یا اس میں تعویل کی جائے گی اور کیا کہا جائے گا, صدقہ سے کیا مراد ہے, نفقہ مراد ہے, تو بھی بات درست ہو جائے گی. تو معلوم ہوا زکات نہیں مراد بھائی. کان مردودن, یہ جواب ہے ان کا, پیچھے کیا آیا تھا, و ان کان بالعرض, اور اگر انقطاع باطنی جو ہے کس وجہ سے ہے, پیش کرنے کی وجہ سے, یعنی ہم نے اس کو کتاب اللہ پر پیش کیا, سنت معروفہ پر, اور پھر ان کے مخالف ہوا, تو یہ ساری صورتوں میں کان مردودن منقطعا ایضا, تو یہ حدیث کیا ہوگی, مردود یعنی اس کو رد کیا جائے گا, منقطعا, اور یہ منقطع ہوگی بھائی, منقطع ہوگی. کون کون سی صورتیں آ گئیں, کتاب اللہ کے اگر مخالف ہوئی ایک صورت, دوسری سنت معروفہ کے خلاف ہوئی دوسری, تیسری صورت حادثہ مشہورہ کے خلاف ہو, اور چوتھی صورت کہ صحابہ نے اس سے کیا کیا ہو, اعراض کی. ان چاروں صورتوں میں یہ حدیث جو ہے یہ مردود و منقطع ہے. جواب ان, یہ کان مردودن ترکیب بتلا رہے ہیں, جواب ان یہ کیا ہے, ان کا جواب ہے, ایقون الخبر فی کل من هذه المواضع الاربعه مردودا, یعنی حدیث ان چاروں جگہوں کے اندر مردود ہوگی, کما فی النوع الاولی, جیسے کس میں تھا, نوع اول پہلی قسم کے اندر. پہلی قسم کون سی تھی بھائی, جس میں ناقل میں نقصان تھا بھائی. انقطاع باطنی دو قسم پر تھا نا, ایک انقطاع باطنی کس وجہ سے تھا کہ راوی میں شرائط پوری نہیں, اور دوسری صورت کیا تھی, وہ اپنے سے اوپر والی دلیل کے خلاف وغیرہ باقی وہ اس میں آ گئی تھی. تو یعنی پہلی قسم, یعنی جس میں ناقل یعنی راوی کے اندر شرائط پوری نہیں ہوتی تھی, تو حدیث کو کیا کیا جاتا تھا, قبول نہیں کیا جاتا تھا, رد کیا جاتا تھا. تو یہاں پر بھی اس کو کیا کیا جائے گا, رد کیا جائے گا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح. تو یہ حدیث کی تقسیم تھی انقطاع کے اعتبار سے, اور اس اعتبار سے انہوں نے بتلایا حدیث دو قسم پر ہے, ایک ہے مقبول ایک ہے مردود, ایک ہے مقبول اور ایک ہے مردود. کچھ صورتیں ذکر کی جن میں حدیث کیا ہوگی, مقبول. کچھ صورتیں ذکر کی جن میں حدیث کیا ہوگی, مردود. حضرت والد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ, ان کی عجیب عجیب استدلالات اور مسائل کے اندر بڑی عجیب اور قوی رائے اور پیاری دلیلیں جو وہ خود ان کو اپنی طرف سے جو وہ ذکر کرتے تھے. یہاں پر بھائی تمام محدثین اور علماء اصول فقہ حدیث کی دو قسمیں بناتے ہیں کہ یا حدیث کیا ہوگی, مقبول ہوگی یا مردود ہوگی. والد صاحب اس پر بڑے غم کا اظہار فرماتے اور فرماتے کہ یہ مردود کا نام مجھے پسند نہیں ہے بھائی, حدیث ہو اور اس کے لیے مردود کا لفظ استعمال کیا جائے بھائی. وہ فرماتے تھے یہ مجھے پسند نہیں ہے, وہ فرماتے تھے اس کا اور نام ہونا چاہیے بھائی. چنانچہ فرماتے کہ میرے نزدیک تقسیم یوں ہونی چاہیے کہ یوں کہا جائے کہ حدیث یا تو مقبول ہوگی یا ضعیف ہوگی بھائی, مردود کا لفظ نہ استعمال کیا جائے بھائی, یہ سوء ادب ہے بھائی حدیث کے لیے مردود کا لفظ استعمال کیا جائے. تو وہ کیا فرماتے تھے کہ کیا کہا جائے کہ حدیث یا کیا ہوگی, مقبول ہوگی یا ضعیف ہوگی, یا یوں کہا جائے کہ حدیث یا تو مقبول ہوگی یا غیر مقبول ہوگی, مردود کا لفظ نہ استعمال کیا جائے, کیونکہ یہ کیا ہے, سوء ادب ہے. اور نیز بھائی یہ حدیث ہر اعتبار سے اس کو رد بھی نہیں کیا جاتا بھائی. آپ نے بھی سنا ہوگا بارہا اپنے اساتذہ سے اور پڑھا ہوگا کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی بالاجماع مقبول ہے بھائی, فضائل کے باب میں بالاجماع ضعیف حدیث بھی مقبول ہے. حالانکہ مردود کے لفظ سے تو یہ وہم پڑتا ہے کہ شاید ہر اعتبار سے اس کو کیا کیا جائے گا, رد کیا جائے گا, حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی. تو دیکھیے کتنی پیاری بات ان کی کہ مردود کے لفظ کے بجائے کیا استعمال ہونا چاہیے, ضعیف کا, یا اس کے بجائے غیر مقبول کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. بھائی میں نے بتلایا ان کے بڑے عجیب عجیب نکات ہوتے تھے کہ انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے, بھائی حیران رہ جاتا ہے. حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی علماء اس کی کئی وجوہ تسمیہ ذکر کرتے ہیں. والد صاحب ایک بڑی عجیب وجہ تسمیہ اپنی طرف سے ذکر فرماتے تھے. وجوہ تسمیہ بھائی محدثین اور علماء نے حدیث کے جو ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کلام کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے, تمام محدثین اور علماء نے تقریباً اس کی پانچ چھ وجوہات ذکر کی ہیں, جبکہ والد صاحب ان وجوہات کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھی چار پانچ وجوہات ذکر کرتے تھے بھائی, جو انہوں نے خود مستنبط کی تھیں بھائی. اور ان میں سے ایک بڑی پیاری وجہ جو میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں بھائی, سن کر ہی انسان کو لطف آ جاتا ہے. وہ کہتے تھے یہ حدیث عالم بالغلبہ ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ عالم بالغلبہ. عالم بالغلبہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ لفظ تو اصل میں تو کثیرین پر بولا جاتا ہو لیکن کسی شرف اور فضیلت کی بنا پر اپنے افراد میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ خاص ہو جائے. بھائی حدیث تو عربی زبان میں مطلق بات کو کہتے ہیں, چاہے آپ کی بات ہو چاہے میری بات ہو, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. تو یہ ہر بات کو کہا جاتا تھا لیکن بعد میں یہ خاص ہو گیا حضور علیہ السلام کی بات کے ساتھ. حضور علیہ السلام کی بات کے ساتھ خاص ہوا کس وجہ سے؟ ان کے شرف اور فضل کی وجہ سے. یعنی کہ حضور علیہ السلام کی بات اتنے اونچے درجے اور اتنے اعلیٰ مقام والی ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی بات بات کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. صرف یہی ایک حدیث ہے, یہی ایک بات ہے بھائی. یا جیسے مولانا مدینہ ہے, مدینہ ہر شہر کو کہتے ہیں عربی میں لیکن بعد میں یہ مدینہ النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ خاص ہو گیا, تو یہ عالم بالغلبہ ہے. یعنی یہ شہر اتنے اونچے فضل اور مقام والا ہے کہ کوئی اور شہر اس کے مقابلے میں شہر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. یا جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے بھائی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 بیٹے تھے لیکن جب ابن عباس کہا جائے تو کون مراد ہوتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. حالانکہ ابن عباس تو وہ 12 کے 12 کو شامل تھا لیکن بعد میں یہ خاص ہو گیا, یہ کس کے ساتھ؟ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, کہ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ یہی صرف کیا ہے؟ ابن عباس کہلانے کے لائق ہیں بھائی, ان کا مقام اتنا اونچا ہے. یا جیسے بیت کا لفظ بھائی, بیت تو مطلق عربی میں کمرے کو کہتے ہیں لیکن بعد میں یہ بیت کا لفظ البیت جب بولا جائے تو اس سے بیت اللہ مراد ہوتا ہے, کہ اس کمرے کا رتبہ اتنا اونچا اتنا بلند ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بیت بیت کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ہے عالم بالغلبہ, کہ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے عالم بالغلبہ کی وجہ سے بھائی. یا جیسے ان کا ایک اور نکتہ بتلاؤں بھائی, ابھی آپ نے پڑھا حدیث میں ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے. سند وہ جس میں راویوں کا ذکر ہو کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا, اور متن جس میں پھر وہ حضور علیہ السلام کی بات ذکر ہوتی ہے, تو وہ متن ہے اور اس سے باقی سند ہے. والد صاحب فرماتے تھے کہ میں نے اس میں غور کیا کہ یہ اس حدیث کے جو حدیث ہے بات ہے اس میں, اس کو متن کیوں کہا جاتا ہے, سند کو سند کیوں کہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے غور کیا تو عجیب و غریب اسرار معلوم ہوئے. چنانچہ فرماتے تھے بزرگوں کی باتوں میں بڑے اسرار ہوتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے ان کا نام متن اور سند رکھا تو عجیب اسرار معلوم ہوئے. فرمانے لگے کہ دراصل یہاں استعارہ بالکنایہ, استعارہ تخیلیہ اور استعارہ ترشیخیہ ہے بھائی. استعارہ بالکنایہ, استعارہ بالکنایہ اس کو کہتے ہیں بھائی کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور عبارت میں مشبہ کو ذکر کیا جائے, مشبہ بہی کو ذکر نہ کیا جائے, جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس کو ذکر نہ کیا جائے. مثلا آپ کہتے ہیں انشبت المنیت اظفارہا, موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے, موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے, معلوم ہوا موت کو درندے سے تشبیہ دی گئی ہے. موت کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ درندے سے. تو موت ہوئی مشبہ, درندہ ہوا مشبہ بھی, اور عبارت میں کیا ذکر ہے؟ صرف مشبہ ذکر ہے. تو مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بھی محذوف ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ بالکنایہ. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ موت کو درندے سے تشبیہ دی ہے؟ کوئی وحی تو نہیں آئی آپ کے پاس؟ تو استعارہ بالکنایہ کے لیے ہمیشہ قرینہ چاہیے ہوتا ہے, وہ قرینہ بتلاتا ہے کہ یہاں اس چیز کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. آپ کو کس سے پتا چلا کہ موت کو درندے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ موت کے لیے پنجے ثابت کر دیے گئے, حالانکہ پنجے تو کس کے ہوتے ہیں؟ درندے کے. معلوم ہوا موت کو درندے سے تشبیہ دی جا رہی ہے, جب اس کے لیے کیا ثابت کر دیے گئے؟ پنجے. تو یہ جو مشبہ بہی کا لازم ہے, مشبہ بہی کون تھا؟ درندہ. درندے کے ساتھ کیا لازم؟ پنجے. تو یہ جو مشبہ بہی کا لازم ہے, اس کے جو مشبہ کے لیے ثابت کر دیا, یہ ہے استعارہ تخیلیہ, استعارہ تخیل. اور یہ قرینہ ہوتا ہے استعارہ بالکنایہ پر, یہ بتلاتا ہے کہ یہاں استعارہ بالکنایہ ہوا ہے بھائی. تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا. اور یہ تو کیا تھا؟ استعارہ بالکنایہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ کو ذکر کرنا اور مشبہ بہی کو ذکر نہ کرنا, یہ استعارہ بالکنایہ. اور استعارہ تخیلیہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ بہی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کرنا؟ مشبہ کے لیے. اور مشبہ بہی کے مناسب کو مشبہ کے لیے ثابت کیا جائے, تو یہ استعارہ ترشیحیہ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ پنجے تو لازم ہے درندے کے ساتھ, اور ایک جو مناسب ہو اس کو ثابت کرنا. مثلا جیسے گاڑنا بھائی, اس نے پنجوں کو, موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے, تو یہ لازم تو نہیں ہے پنجے کے ساتھ کہ اس کے لیے گاڑنے کا فعل بھی ہو. تو یہ کیا ہوا؟ استعارہ ترشیح. تو والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس حدیث کے جو متن کو متن کہا جاتا ہے اور سند کو سند, اس میں نے غور کیا تو اس میں استعارہ بالکنایہ, استعارہ تخیلیہ اور استعارہ ترشیحیہ ہے. استعارہ بالکنایہ کس طرح ہے؟ کہتے ہیں میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ حدیث کو تشبیہ دی گئی ہے ایک معزز و مکرم انسان کے ساتھ. حدیث کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ایک معزز و مکرم انسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. حدیث کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ ایک معزز و مکرم انسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور تو یہ جو حدیث ذکر ہے اور مشبہ بھی ہے انسان ذکر نہیں, تو یہ کیا ہوا؟ استعارہ بالکنایہ ہوا. اور اس کا پتہ کس سے چلا؟ کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ سے. استعارہ تخیلیہ کسے کہتے تھے؟ مشبہ بہی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا. اور یہ جو متن ہے, متن یاد رکھیے, متن کمر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کمر کو. اور ہر انسان کے ساتھ کمر لازم ہے, تو مشبہ بہی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا؟ مشبہ کے لیے. تو یہ جو متن ذکر آیا, یہ کیا ہے؟ استعارہ تخیلیہ ہے. اور پھر اس کے لیے جو سند کا ذکر آیا, سند کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا جائے, جس پر ٹیک لگایا جائے, یعنی تکیہ, یعنی کہ تکیہ. اور معزز و مکرم انسان کے ساتھ کمر تو لازم تھی اور تکیہ اس کے مناسب ہے, کہ کیا ہو اس کے لیے؟ ٹیک لگانے کے لیے تکیہ ہو, تو یہ اس کے مناسب ہے. تو اس سند کو حدیث کے لیے ثابت کیا. یہ کیا ہے؟ استعارہ ترشیحیہ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.